جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چند کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص صبحوں کے وقت 3 بار اور شام کے وقت 3 بار میری محبت سے مجھ پر درود بھیجے، اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر کہ رب اس کے صبح اور شام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کثرت سے درود کو ویسے ہی اپنا معمول بنانا چاہیے، کوشش کیجئے صبح و شام بھی بارگاہ رسالت میں درود پاک بھیجیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ رب العالمین درود پاک کا صدقہ ہم سب سے آفات کو، بلیجات کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ہم سے دور فرمائے اور ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں، مزاج گرامی آپ کے؟
الحمدللہ۔
سوال کی طرف بڑھتے ہیں، مفتی صاحب یہ بتائیے، یہ ارشاد فرمائیں کہ آدمی کو جب کبھی کوئی خوشی ملتی ہے تو اس وقت ٹھیک ہے شکرانے کے نوافل بھی آدمی اگر ادا کر لے اچھی بات ہے، لیکن نفل نہیں پڑھتا صرف سجدہ ہی کرتا ہے، تو اس کے کیا کچھ شرعی احکام ہیں اور یہ کرنا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، سجدہ شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے انسان کا اپنے سر کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دینا، سجدہ شکر کرنا، یقیناً یہ ایک سعادت مندی کی بات ہے اور ایک ثواب کا کام بھی ہے۔ اور سجدہ شکر بہرحال جائز کام پر ہی کرنا چاہیے، بعض لوگوں کو خوشی تو ملتی ہیں اور بعض خوشیاں ناجائز بھی ہوتی ہیں، تو ناجائز کام کے اوپر تو سجدہ شکر کی کیا مانا، اس سے تو انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ بہرحال اگر جائز خوشی اسے ملی ہے تو اگر موقع ہے کر لیں، جبکہ مکروہ وقت نہ ہو
سجدہ شکر ادا کریں۔
البتہ سجدہ شکر کا بھی باوضو ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں کہ ہم بولیں کہ جناب وضو نہیں تھا تو اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا تو چلیں سجدہ شکر ادا کر لیتا ہوں، تو ایسا نہیں، سجدہ شکر بھی باوضو کرنا چاہیے۔ مخصوص طریقہ نہیں ہے انسان جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ ڈائریکٹ سجدے کے اندر جو ہے وہ چلا جائے، بس یہی جو ہے وہ سجدہ شکر ہے، تسبیحات اس کے اندر جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے،
یعنی باوضو بھی ہو، استقبالی کی بلا بھی،
جی قبلے کی جانب جو ہے وہ رخ بھی،
وہ شرائط پوری ہوں گی نماز کے،
نماز کی شرائط ہے وہ تمام پوری ہونا ضروری ہے،
ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر مکروہ وقت اور جن اوقات میں نوافل پڑھنے کی ممانعت ہے عصر کے بعد، وہی جیسے بارشید میں وہ بھی لکھا کہ ان میں بھی سجدہ شکر کے حوالے سے
کرنا چاہیے،
ہاں تو یہ بھی خیال رکھنا ہوگا نا ان چیزوں کا بھی۔ اب بظاہر بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے نہیں وہ نیکی کر رہا ہے، بھائی بالکل سجدے میں چلا گیا۔ آپ نے بہت اچھے پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی کہ اس خوشی کو بھی دیکھا جائے کہ خوشی وہ کون سی ہے، ٹھیک ہے کئی جائز سینکڑوں خوشیاں ملتی ہیں اور کرنا چاہیے اس وقت آدمی اللہ کے حضور سجدہ شکر بھی ادا کرے، اللہ کی اس نعمت پر کچھ شکرانے کے طور پر صدقہ بھی ادا کرے، کچھ کسی کی مدد کر دے، کچھ اور نیکی کا کام کر لے، یہ بالکل اچھی چیزیں ہیں، لیکن یہ ساری چیزوں کے پیچھے وہ دیکھے جائے کہ وہ خوشی کیا ہے۔ بعض اوقات خوشیاں ایسی کہ جن کے اوپر تو آدمی کلمہ شکر کیا ماد اللہ، اس پر یہ پڑھنا یا اس طرح کی چیزیں کرنا یہ خود ان کو کسی طرح کے گناہ کے اندر یا بعض اوقات ماذا اللہ کفر کے اندر اس کو نہ ڈال دیں. ایسا ہی ہے کئی چیزیں ایسی؟
جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے خدا نہ خواستہ کسی کو رشوت کے اندر بہت بڑا مال مل گیا, تو حرام مال ملا ہے, اب اس حرام مال کے اوپر اس کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا, یعنی ایک اعتبار سے تو انسان کو قلبی اعتبار سے خوشی ہوگی کہ ایک مال جیسی دولت اس کے پاس جو ہے وہ آئی ہے, لیکن وہ آئی جو ہے وہ حرام ذریعے سے, تو اس وقت تو جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے اور اس چیز کو واپس جو ہے وہ کرنا چاہیے, نہ یہ کہ بندہ اس کے اوپر جو ہے وہ شکر ادا کرے. تو ان باتوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ سجدہ شکر جائز کاموں پر ہی کریں. اور بہرحال جیسے آپ نے کہا کہ یہ تمام شرائط ہیں کہ سجدہ شکر کے اندر بھی ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بندہ پاک ہو, باوضو ہو, مکروہ وقت نہ ہو, استقبال قبلہ ہو. اب اگر ایسا ہے کہ مکروہ وقت ہے تو اس صورت کے اندر بھی شکر تو رب تعالیٰ کا ادا کیا جا سکتا ہے, سجدہ شکر کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں, زبانی طور پہ الحمدللہ کہہ لیں, ذکر و اذکار پڑھ لیں, تسبیحات جو ہے وہ پڑھ لیں, یا نیت کر لیں کہ جب یہ مکروہ ختم ہو جائے گا تو میں دو رکعت جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا کروں گا. صدقہ و خیرات کر کے بھی بندہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے. تو بہرحال اللہ کی جانب سے جو بھی نعمت ملے ہمیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے جی. مزید سوال
میں بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ عورت جب فوت ہو جاتی ہے اس کی میت جو ہوتی ہے اس کے اوپر وہ کیا مہندی کے پاؤں پہ ہاتھ سے لگا سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے. انتقال پہ مہندی لگائی جاتی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے یہ کچھ رواج بھی ہیں کہ اگر لڑکی ہے ابھی کنواری ہے اس کی شادی نہیں ہوئی اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو بطور خاص مہندی یا کچھ جیولری پڑھائی پہنا کر اسے ایک خاص جیسے دلہن بنا دیا جاتا ہے. اسی طرح لڑکوں کے حوالے سے بھی اگر کسی کنوارے لڑکے کا وہ انتقال ہوتا ہے یا بالخصوص شادی کے دن کے قریب قریب ہوں اور انتقال ہو جاتا ہے کسی بھی حادثے میں تو اس کو بھی ایک دولہا کی طرح اس کو کوئی ہاتھ میں بھی کچھ پہنا دیا, کچھ اس کے سر پر بھی کچھ ایسے لگا دیا, کیا کہیں گے؟
دیکھیں میت بہرحال زینت میت کے لیے جائز نہیں ہے اور مہندی کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا تعلق زینت کے ساتھ ہے, اگرچہ دوا کے طور پہ بھی استعمال ہے لیکن یہاں پر لگانے والے جس مقصد کے لیے لگا رہے ہیں وہ جو ہے وہ دوا غرض نہیں ہے کہ مرنے والے کو اب کیا علاج جو ہے وہ کرنا, تو یہاں پر تو زینت مقصود ہے. تو عورت ہو یا مرد ہو, مرد کو تو زندگی کے اندر بھی جو مہندی منع ہے تو بدرجہ اولا جو ہے وہ اس وقت بھی منع ہوگی, اور عورت کو اگرچہ زندگی میں جائز ہے لیکن بہرحال اب اس کے جسم کو جو کہ مردہ ہو چکا ہے مہندی لگانا یا سرما لگانا یا وہی آپ کی بات کے کنوارے ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی زیب و زینت کی ایسی چیزیں جو ہے وہ کرنا تو اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے, کیونکہ جو مردہ ہوتا ہے بلکہ مردہ تو دور کی بات ہے بلکہ مردہ جس قبر میں جاتا ہے اس قبر کو بھی کہا گیا کہ یہ عبرت کی جگہ ہے, تو خود مردے سے بھی عبرت لینی چاہیے, نہ یہ کہ اسے زیب و زینت جو ہے وہ کر کے اسے جو ہے وہ کچھ کا کچھ بنا دیا جائے. تو میت سے تو انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کس طرح ہماری طرح ہنستا جاگتا انسان تھا اور آج جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہونے جا رہا ہے, رخصت ہو ہی چکا ہے, عنقریب ہم سے اس کا جسم بھی جو ہے وہ جدا ہو جائے گا. تو بہرحال ایسے مواقع پر ہرگز ہرگز کسی بھی قسم کی زیب و زینت اختیار کرنے کی یا لگانے کی اجازت نہیں ہے, سرما لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے, اور دیگر امور جو بھی کیے جاتے ہیں زیب و زینت کے حوالے سے ان کی ہرگز اجازت نہیں, بلکہ اگر کوئی زیور وہ پہنے ہوئے ہیں تو وہ زیور بھی اتار لیے جائیں گے. ہاں البتہ اگر کوئی ایسا زیور پھنس گیا ہے کہ وہ میت کو تکلیف دیے بغیر نکلنا ممکن نہیں ہے تو اس کو چھوڑنا جدا چیز ہے, جبکہ وہ اتنی مالیت والا جو ہے وہ نہ ہو. زیور میں تو ایسا بسا اوقات کم ہوتا ہے, ہاں البتہ بعض جگہوں پر ہوتا ہے کہ جو ہے جیسے دانت کسی کا سونے کا جو ہے وہ لگ گیا تو اس میں ہو سکتا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ بعض کا یہ ناک کی لونگ کا جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ ہو جائے کہ وہ بسا اوقات جو ہے بہت چھوٹی سی ہوتی ہے تو وہ پھنسنے والی صورت جو ہے وہ بن سکتی ہے. تو وہ بہرحال ریئر کیسز ہیں, ورنہ اوور آل تو یہی ہے کہ جو بھی زیور ہے عورت کے جسم پر وہ چونکہ مال ہے تو وہ ورثہ کی ملکیت ہے, تو اس کو ویسے ہی جو ہے وہ دفنانے کی اجازت نہیں ہوگی. ورثہ اجازت دیں تو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ مال کا ضیاع کرنا ہے, اور پھر میت جو ہے وہ زیب و زینت کا بھی جو ہے وہ اہل نہیں ہے, تو لہٰذا یہ تمام زیورات بھی اس سے جدا ہی کیے جائیں گے. بعض جگہوں پر یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ ٹیمپریری یہ ساری چیزیں کرتے ہیں کہ دفن سے پہلے ہٹا لی جائیں گی.
جی جی.
تو ٹیمپریری بھی یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو دلہن کی طرح جو ہے وہ کنواری میت کو جو ہے وہ سجائیں اور سنواریں، اس کی بھی ہرگز اجازت نہیں.
یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے ہمارے معاشرے کا کفن صاحب، کہ جس کے اندر کفن جس کا بھی انتقال ہوا، کفن کا جو ایک معروف کپڑا ہے کہ فلاں جگہ سے ملنا ہے، پورا کفن ہوگا اور وہ علاقے میت کو دے دینا ہے. حالانکہ باقاعدہ شرعی احکام لکھے کتابوں میں کہ کفن کے حوالے سے بھی میت کو اچھا کفن پہنا
جی.
اور جیسے ایک عورت اپنے میکے جانے کے لیے یا مخصوص دعوتوں کے موقع پر
عیدین کے موقع
اچھا
پر
کپڑا لباس
پہنتے
وہ پہنتی ہیں، تو اس کیٹیگری کا کفن کا وہ لباس کا انتخاب کیا جائے. زندگی بھر اس نے اعلیٰ ترین لباس پہنے ہو، مردوں کی بات کریں بالفرق، کفن کے لیے وہی ایک خاص مخصوص کیفیت والا اور اس کی کوالٹی کو دیکھے بغیر ہی وہی لا کر اس کو پہنا دیا جاتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال کریں اور اس میں جو یہ فرق بیان کیے ہیں، اور اچھا کفن جیسے میت جمعے کے دن یا عیدین کے موقع پر کپڑے استعمال کرتے ہیں تو اس طرح کے کپڑے کا انتخاب، یہ ایک اچھی زینت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن شریعت نے چونکہ اس کی اجازت دی ہے اس کو بالکل اس طرح اختیار کیا جائے. خوشبو وغیرہ کا استعمال جو میت کے لیے کیا جاتا ہے، کیا کہیں گے، جیسے غسل دیتے وقت بھی کچھ لوبان سلگائی جاتی ہے، اسی طریقے سے لوبان ہے یا دیگر خوشبو کا ہے،
اور
خوشبو ملنے کا بھی، جیسے اعضاء
پر ملنی ہے، کفن پہ لگائی جاتی ہے،
کفن پر لگائی، تو یہ ہیں اچھے نا. یعنی بعض جو زینت شریعت نے جس کو اجازت دی ہے وہ اختیار کریں، لیکن یہ والی بالکل نہیں کہ آپ مہندی لگانا شروع کر دیں، گانے پہنانا شروع کر دیں، اس کے سر پر کوئی سہرا کلا اس طرح کی چیزیں یہ نہ کریں. جن مزید بڑھتے ہیں آپ کی کچھ جو ہے وہ کالز کی طرح.
صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ اگر وہ ماں پر پیشاب کرتا ہے کپڑوں پہ، تو وہ دھو کے نماز پڑھ لینا جائز ہے؟ بچہ چھوٹا تو بار بار پیشاب کرتا ہے، تو وہ مختلف جگہوں پہ کپڑوں پہ پیشاب کر دیتا ہے، تو وہ چینج کرنے لازمی ہے یا اس جگہ سے دوبارہ دھو کے پھر نماز پڑھ سکتے ہیں؟
چھوٹا بچہ ہے پیشاب کرتا ہے تو ظاہر بچے کا کام ہے، اور عام طور پہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، کپڑے تو خراب کرے گا، لیکن ظاہر اس میں سستی بعض اوقات یہ کہہ لیں یا اس کو کیا کہیں کہ بہت غفلت بس اوقاتیں ہوتی کہ بس ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی ایسے ہی چھینٹے کچھ لگا دیں، ہاتھ پھیر دیں اور گیلا کپڑا کچھ لگا دیں، کیا کرنا چاہیے؟
ایک دن کے بھی دودھ پیتے بچے کا پیشاب ناپاک ہے، اور بہرحال کپڑوں پر لگے گا تو اسے ناپاک تو کرے گا، اور جب کوئی چیز ناپاک ہوگی تو اس کے پاک کرنے کے جو شرعی طریقہ کار ہیں اس کے مطابق ہی وہ پاک ہو.
ٹھیک ہے،
فقط جو ہے وہ تھوڑا سا پانی ڈال دینا یا گیلا ہاتھ پھیر دینا اسے پاک نہیں کرے گا،
اور جتنی بار ہو تو بھی
جتنی بار ہوگا اتنی بار جو ہے وہ اسے جو ہے وہ پاک کرنا ہوگا. کپڑے تبدیل کرنا ہی ضروری نہیں ہوتا، ہاں پاک کرنا ضروری ہوتا ہے. ہاں پاک کرنا اگر ممکن نہ ہو تو پھر آپ کو تبدیل کرنے کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے گا. عمومی طور پر یہ جب نجاست لگتی ہے تو یہ درہم سے زیادہ ہی ہوتی ہے
جی بالکل،
تو لہٰذا اسے پاک کیے بغیر جو ہے وہ ان کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اب معاملہ چونکہ یہ بار بار ہوتا ہے تو اس کے مختلف حل اختیار کیے جا سکتے ہیں، کہ نماز کے لیے علیحدہ لباس رکھ لیا جائے
بالکل،
تاکہ اس وقت کے اندر وہ لباس جو ہے وہ پہنا جائے نماز کے وقت میں، اور نماز پڑھ کر وہ لباس جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے. آخر بہرحال ایسے کپڑے پہن کر کوئی بھی شادیوں کے اندر دعوتوں کے اندر بھی تو نہیں جاتا، وہاں کے لیے بھی تو خاص اہتمام جو ہے وہ کرتے ہیں، تو یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ جو سب سے بڑی بارگاہ ہے اس میں جانے کے لیے بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے. لہٰذا علیحدہ لباس رکھیں کہ جس کے اندر آپ نماز جو ہے وہ ادا کریں، اور نماز ادا کرنے کے بعد چاہے اپنا وہی پرانا لباس جو ہے وہ پہن لیں. ہاں البتہ ناپاک لباس پہنے رہیں گی تو اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ بہرحال ذکر و اذکار تسبیحات وغیرہ جو ہے وہ اس لباس کو پہن کر نہیں کر سکیں گی، تو احتیاط کی جائے کہ حتی الامکان جو ہے وہ پاک لباس ہی پہنا جائے، یا تو اس لباس کو جو ناپاک ہوا اسے پاک کر لیا جائے یا دوسرا لباس پہنا جائے. لیکن بہرحال اگر عام حالت کے اندر احتیاط نہیں بھی ہو پا رہی تو نماز کے معاملے میں تو بہرحال خاص طور پر لباس کو تبدیل کرنا ہوگا یا شرعی طریقہ کار کے مطابق پاک ہی کرنا ہوگا. چھوٹے بچے کا پیشاب ہو یا بڑے کا ہو، ہر ایک کا پیشاب کا حکم ایک ہی ہے کہ وہ ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے.
ٹھیک ہے، میسج ایک شامل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے ہم فاتحہ کر سکتے ہیں؟
جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام جمہور قول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام میں سے ایک ہیں کہ جن کو لمحے بھر کے لیے بھی جن پر موت اب تک طاری نہیں ہوئی. یوں تو تمام انبیاء کرام ہی جو ہے وہ زندہ ہیں اپنی قبروں کے اندر، لیکن لمحے بھر کے لیے ان کو کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک لمحے بھر کے لیے جو ہے وہ موت طاری ہوئی، اور اس کے بعد دوبارہ وہ اپنی حالت زندگانی میں ہی ہیں. لیکن یہ دو بزرگ حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، ان پر لمحے بھر کے لیے بھی طاری نہیں ہوئی. تو بالکل انبیاء علیہ السلام کی اعتبار سے بھی انہیں کیا جا سکتا ہے. ہاں، ہو سکتا ہے کہ ذہن میں کسی کے یہ ہو گئے زندہ ہیں تو پھر ان کو کیوں کر سکتے ہیں. تو بالکل زندہ افراد کو بھی ایثار ثواب کیا جا سکتا ہے، اپنے زندہ والدین کو بھی ایثار ثواب کر سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی کر سکتے ہیں، پیر و مرشد کو بھی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں.
زندہ افراد کے لیے بھی ایثار ثواب نیکیاں دی جا سکتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قافلہ جا رہا تھا توسد اشعار، اس کے حوالے سے فضیلت والی جگہیں، تو آپ نے اس قافلے والوں کو یہ کہا کہ میرے لیے وہاں دو رکعت پڑھ لینا، دو رکعت میرے لیے وہاں پر نماز تو اللہ کی پڑھنی ہے، لیکن یعنی اس کا ثواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے وہ نماز پڑھ لیں. تو زندہ افراد کو بھی بالکل کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے. ہاں، ہمارا معمول اگرچہ عام طور پر جو دعاؤں میں ہے وہ ایسوں کے لیے ہی کہ جو دنیا سے وصال کر چکے ہیں، بزرگ ہوں یا گھر والے والدین ہیں مرحومین، اس طرح کے ہیں تو ہم ان کو کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات کفیل صاحب، اگر کسی زندہ کا نام لے لیا جاتا ہے نا دعا میں، تو وہ بڑی ایک لوگوں کو بھی ایک تشویش والا معاملہ کہ یہ کیا بھائی، ابھی انہوں نے اتنوں کو تو سب کو مرحومین کو، تو کیا کرنا چاہیے اس کا؟ زندہ افراد کے لیے پھر الگ سے کچھ کرنے، بالفرض کسی کا دل ہے یہ ثواب میرے پیر و مرشد کو پہنچے، یہ ثواب ہمارے اساتذہ کو پہنچے، یہ ثواب اپنے والدین، اور والدین حیات ہیں، تو کیا کہیں گے اس کو؟
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ان کی مرنے کی دعا تو نہیں مانگ رہے.
جی اس طرح
ایسا ہرگز نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں ایثار ثواب حیات لوگوں کو بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ لوگوں کی تشویش کو دور کرنے کے لیے الگ سے کر لیں کہ اور زندہ افراد میں سے میرے ان جو ہے وہ بزرگوں کو بھی جو ہے وہ یہ ثواب ایصال کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی نام اعمال کے اندر جو ہے وہ اس کا ثواب درج فرمائے، اس طرح دعا کی جا سکتی
ہے. ٹھیک ہے، سوال ہے لیاقت پور سے، کہتے ہیں کہ کیا گھر والے سب ایک ساتھ ہی جنت میں جائیں گے؟
جی ہاں، اگر سارے جنتی ہوں گے تو انشاءاللہ ایک ساتھ جو ہے وہ جنت کے اندر ساتھ ہی جو ہے وہ ہوں گے. جیسے قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں بھی ہے کہ درجے جو ہے وہ بلند ہوں گے بعض کے، اور بعض کے جو ہے وہ کم ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی اولادوں کو ان کے والدین کے قریب جو ہے وہ جنت کے اندر کر دے گا
انشاءاللہ. اور جس قرآن پاک میں جس کا حساب بھی آسان ہوگا، یسیر ہوگا، تو وہ بڑا مسرور ہو کر خوشی خوشی اپنے اہل کے ساتھ
جائے،
ان کی طرف جائے گا. تو یہ جو یہاں پر اس کا اپنے گھر والوں کی طرف جانا ہے، تو وہ بخشش جن کی ہو چکی ہے، بخشش یافتہ ہیں، ان کی طرف خوشی خوشی وہ جائے گا. اور دعا مانگنی چاہیے اللہ سے حساب یسیر ہو، آسان حساب ہو. نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم بھی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا آسان حساب ہو. اور آسان حساب جسے حدیث میں بتایا گیا کہ یہ کیا ہوگا، فرمایا کہ یہ ہے کہ جس سے پوچھ گچھ ہو لیکن اس کے خطاؤں سے، گناہوں سے درگزر کر دیا جائے، نیکیاں اس کی ہیں لیکن اس کی غلطیوں پر اسے پوچھا جائے اور اسے درگزر کر دیا جائے، یعنی اس کو کوئی کسی طرح کا عتاب یا کسی طرح کا عذاب نہ ہو، یہ ہے آسان حساب. اور کچھ وہ ہوں گے جن کا حساب ہی نہیں ہوگا، وہ ہوگا بلا حساب. اور پھر آگے تیسری کیٹیگری وہ کہ حساب بھی، پوچھ گچھ بھی، اور اس کے بعد ان پر عتاب کا سلسلہ، اور پھر آگے عذاب کا سلسلہ. یعنی کچھ ایسے سخت ہوں گے جن پر عذاب، اور پھر کچھ وہ ہیں کہ جن میں عذاب کی بھی سختی ہے. اللہم اجرنا من النار وقنا عذاب النار، دعا اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور ہمارا آسان حساب ہو. مزید سوال لیتے ہیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ رہنمائی فرمائے کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو اور وہ نہانے کے لیے گیا، ناک میں پانی چڑھائے، کلی بھی کر لی اور نہا لیا، نہا کے آ کے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ پڑھ کے نماز شروع کر دی، بعد میں اس کو یاد آیا کہ میں نے حلق تک پانی نہیں پہنچا، یعنی غرغرہ وغیرہ نہیں کیا تھا، تو اب وہ اس صورت میں وہ نماز توڑے گا یا نماز پوری کر کے دوبارہ پڑھے گا؟ رہنمائی فرمائے.
جی،
غرغرہ کرنا جو ہے وہ غسل کا فرض نہیں ہے، البتہ بہتر ہے کہ غرغرہ جو ہے وہ کر لیا جائے، لیکن اگر غرغرہ کیے بغیر بھی منہ کے اندرونی حصے کے اندر مکمل جو ہے وہ کلی اس طرح کی کہ پانی جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ گیا، تو اس صورت کے اندر جو کلی کا فرض ہے غسل کا وہ ادا ہو گیا. تو اگر وہ ادا ہو گیا تھا تو نماز اپنی جاری رکھے، اگر وہ بھی ادا نہیں ہوا، کسی کا اس میں بھی کوتاہی اسے جو ہے وہ یاد آ رہی ہے تو اور اس پر غالب گمان ہے، فقط وسوسہ نہیں، تو اس صورت کے اندر وہ نماز جو ہے وہ وقت نماز توڑ کر جائے اور اپنے اس فرض کو مکمل کرے اور پھر آ کر نماز دوبارہ نئے سرے سے پڑھے.
یعنی یہ اسی کے لیے ہوگا خاص جس کو باقاعدہ اس کا غالب گمان ہے کہ کلی نہیں،
کلی نہیں ہوئی تھے طریقے کے
وجہ، تو وسوسوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. بعض اوقات اس طرح کے وسوسے بھی ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ جیسے انہوں نے کہا کہ اچھی طرح کلی بھی کر لی ہے، ناک میں پانی بھی، غسل بھی ہو گیا، تو اب ان کو گھرگڑے کا اس طرح کا جو ہے وہ وسوسہ آ رہا ہے. اچھا، کچھ پانی پی لینے سے بھی کچھ ہوگا اس کا حل؟
جی بالکل، اگر پانی پی لیں گے تو اس صورت کے اندر پانی جب جائے گا تو انڈے سے بات ہے کہ
حلق سے گزرتا
ہوا جائے گا، تو اگر حلق کے آخری حصے پر اگر کوئی جو ہے وہ اندیشہ ہے کہ بھائی جو ہے وہ پانی نہیں پہنچا، تو اگر پانی اس نے پی لیا تو وہ اندیشہ بھی ختم ہو.
جن کو اس طرح کا وسوسہ آتا ہے، روزہ نہیں ہو تو یہ کام کر لے کریں بھائی، تو آپ کو وسوسے بھی نہیں آئیں گے. جی مزید.
محمد
اجازت تاری
عرض کر رہے ہیں، ضلع پاکپتن شریف سے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا مرد ہاتھوں یا پاؤں پر مہندی لگا سکتا ہے؟
ٹھیک ہے، ابھی کچھ بیان تو کیا ہے، مزید بھی اس کو لے لیتے ہیں. جی مزید سوال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ایک بندے پر حج فرض نہیں ہے، وہ نقلی حج کر لیتا ہے، کوئی اس کو حج پر بھیج دیتا ہے اور حج کر لیتا ہے، تو جب اس کے پاؤں پر حج فرض ہوتا ہے تو پھر دوبارہ اس کو حج کرنا پڑے گا؟
ٹھیک ہے بھی، شریف فقیر گویا کہ ہوا، یا جس پر حج فرض نہیں ہے اس کو کسی نے حج کر دیا. پہلے مختصراً اس کا جواب دے دیں کہ مہندی کہنے کے مرد ہاتھ پاؤں پہ لگا.
جی، مرد کے لیے ہاتھ پاؤں پر مہندی لگانا جائز نہیں ہے. مرد جو ہے وہ سر اور داڑھی کے بالوں میں تو لگا سکتا ہے، لیکن ہاتھ پیروں پر مرد کے لیے مہندی لگانا جائز نہیں.
ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ حج کسی نے کروا دیا، اب دوبارہ کبھی زندگی میں موقع ایسا ملا کہ ان کے پاس پیسہ اپنا ذاتی آ گیا اتنا، تو کیا کہیں گے؟
دار و مدار اس پر ہے کہ انہوں نے وہ جو حج کیا تھا وہ کس نیت سے کیا تھا. اگر مطلق حج کی نیت سے کیا تھا یا حج فرض کی نیت سے کیا تھا تو حج فرض ادا ہو گیا، اگرچہ کسی اور کے مال سے حج پر گئے تھے. ہاں، اگر اس وقت انہوں نے حج بدل کیا کسی کا، یا خود ہی یہ نیت کی کہ میں حج نفل کرنے جا رہا ہوں، تو اب اس صورت میں حج فرض ادا نہیں ہوا. پھر اگر بعد میں دوبارہ صاحب استطاعت ہوئے تو اس وقت حج فرض کرنا ہوگا. عمومی طور پہ جو لوگ اس طرح کسی کے بھیجنے پر جاتے ہیں اور حج بدل کی صورت نہ ہو تو وہ حج کی نیت کر کے جا رہے ہوتے ہیں. اگر حج فرض کی نیت نہ بھی ہو تو مطلق حج کی نیت سے جاتے ہیں، تو اگر مطلق حج کی نیت سے بھی حج کر لیا تو حج فرض ادا ہو جائے گا،
حج فرض ادا ہو جائے گا اس میں. لیکن وہ بڑی خاص صورتیں ہوں گی نا حج بدل کے لیے، بطور خاص کچھ ان شرائط کا خیال رکھتے ہوئے. یہ ایک تو ایسے ہی جیسے کمپنی کا اونر ہے، بھی چلے بھی ٹھیک ہے آپ چلے جائیں بھی حج پہ چلے جائیں، اب وہ اپنے طور پہ نیت کر لیتے ہیں کہ ان کے حج سے میں اپنے مرحوم والد کو ثواب پہنچا دوں گا، فلاں کو یہ ثواب ان کے لیے ہو جائے گا، یہ ان کی طرف سے ایک طرح کا جو اسال ثواب کے طور
پر ثواب والا حج ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ نفلی حج گویا کہ ان کی طرف سے کروایا جا رہا ہوتا ہے. وہ حج بدل جو ہے وہ
نہیں ہوتا. اس میں بھی یہ ان کی
اپنی حج کی اگر نیت کریں گے، مطلق حج کی یا حج فرض کی نیت کریں گے تو بالکل ان کا حج فرض ادا ہو جائے گا. اگر انہوں نے بھی قصدن اس میں نیت یہ کر لی کہ میں حج نفل ہی ادا کر رہا ہوں، تو پھر جو ہے وہ ان کا حج نفل ادا ہوگا.
ٹھیک ہے. جی مزید سوال.
میری نا والدہ جو ہے وہ ٹخنوں میں اور گھٹنوں میں درد کی وجہ سے نا کبھی کبھار چارپائی پہ جو ہے نماز پڑھ لیتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟
چارپائی پر نماز پڑھنا اور ان کو کچھ تکلیف بھی ہے, والدہ بھی ان کی ظاہر عمر بھی زیادہ ہوگی, اللہ شفا دے تندرستی عطا فرمائے, کیا کہیں گے؟
دیکھیے چارپائی کے اوپر نماز پڑھنا ایک یہ ہے کہ چارپائی پر بیٹھے ہیں اور رکوع سجدہ جو ہے وہ اشارے کے ساتھ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں, تو اس کا تو شرعی حکم یہ ہے کہ اگر ان کو زمین پر ان کی والدہ سجدہ کرنے پر قادر ہے یا زمین پر قادر نہیں ہے لیکن زمین سے اونچی 12 انگل کی کسی چیز کے اوپر سجدہ کرنے پر قادر ہے تو حکم یہی ہوگا کہ یہ زمین یا زمین سے بلند 12 انگل کی کسی چیز کے اوپر ہی سجدہ کرے. اگر اس پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو پھر اس صورت میں چارپائی پر بیٹھ کر اشارے سے رکوع سجدہ کر کے نماز ادا کر سکتی ہے. اور اگر یہ ہے کہ چارپائی کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کر مکمل جو ہے وہ سجدہ وغیرہ بھی چارپائی پر ہی کریں, تو چونکہ جو چارپائی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ فلیکسیبل ہوتی ہے, اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے, تو اس کے اوپر سجدہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. ہاں اگر اس طرح جو ہے وہ ادائیگی کرنی ہے تو پھر اس کے لیے کوئی لکڑی کا تخت وغیرہ ہو تو اس کے اوپر ادائیگی کی جا سکتی ہے.
ٹھیک ہے, لیکن ایک جیسے جس پر ویسے سجدہ نہیں ہے, کوئی ایسی کیفیت میں آ گیا جیسے عام طور پر جو صوفے پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, یا معذور ہے کہ جس کو حقیقی سجدہ نہیں کر سکتا, نہ کوئی ایسی چیز کہ وہ کتنے
زمین سے بلند
12 انچ
جی نو انچ
ایسی کوئی بلند چیز اس کو بھی رکھ کر وہ نہیں پڑھ پا رہا, تو اب اس نے بیٹھ کر پڑھنی ہے چاہے کرسی پر, تخت پر یا چار پائی پر, تو کیا کریں؟
کہیں بھی بیٹھ کر جو ہے پڑھ سکتا ہے. ہاں بس وہ جہاں بیٹھ کر پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری.
ٹھیک ہے, جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. تو جو اس طرح کی کیٹیگری کے کی جو شرائط خاص بیان کی گئی ہیں جن کو کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت ہو شرعی طور پر, اور یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا آپشن, آج کل بہت ایک ایسا اسٹائل بن گیا ہے مسجدوں میں, تو کفیل صاحب اب ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ بعض اعلان ہوں گے بعض بعد کہ اب کرسیوں کی بھی صفیں سیدھی کر لیں اس کی بھی, یعنی ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کئی بڑی بڑی مساجد میں, اچھا لوگ بھی پتہ نہیں اس کو بہت وہ ایک ثواب کا کام سمجھتے ہوئے نا, اچھا صرف 10-20 کرسیاں ہیں 50 اور لگ رکھ دو, میں مسجد والے کہاں سے مانیں گے اس کو کرسیوں کو, پہلے تو یہ ہوتا ہے کرسی کی اتنی حاجت ہے.
جی
بعض جگہ ہم کئی بڑی جگہ جاتے ہیں تو بالفت ہمارا فیضان مدینہ, ٹھیک ہے, اتنی کرسیوں کی بھرمار نہیں ہے, لیکن اگر کسی کو حاجت ضرورت ہوتی ہے تو اس کو پھر کہیں نہ کہیں صورت مل جاتی ہے اور وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن بعض مساجد میں تو اس قدر زیادہ ہیں اور ذمہ داری سب نے سمجھ لی کہ بس مجھے اب بیٹھ کر ہی پڑھنی ہے نماز, ایک دو مرتبہ پڑھتے ہیں ان کو سکون ملتا ہے تو پھر بس وہ بیٹھ کر ہی جو ہے وہ
یہ اپنا جس چیز کی سہولت ملتی ہے اس اعتبار سے لوگ پھر اپنے آپ کو ویسے ہی ڈھالنا بھی شروع کر دیتے ہیں.
جی بالکل,
تو جہاں کرسیاں نہیں ہوتی تو وہاں جیسے تیسے زمین پہ بیٹھ کر بھی, جن سے نہیں بھی پڑھی آ رہی وہ زمین پر بیٹھ کر بھی پڑھ رہے
پڑھ سکتے ہیں,
لیکن جب جو ہے وہ کرسی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ پھر جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ
کرسی, آپ دیکھیں حرم شریف میں جب یہ معاملات نہیں تھے, جب زیادہ رش ہوتے تھے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, تو حرم شریف میں بھی اس قدر کوئی ہر ہر جگہ پہ کرسی نہیں اویلیبل.
جی
منا ہے, عرفات ہے, یہ سب جگہ ہے, بوڑھے بوڑھے ضعیف لوگ, تو ظاہر ہے اب کچھ بھی نہیں ہے تو آپ پڑھتے ہیں بالکل اسی طریقے سے نارمل انداز سے پڑھتے ہیں. تو میں صرف مشورہ دوں گا, یہ فرض نماز ہے اور اس کے لیے کم از کم ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے کہ اس کی کیا انداز اختیار کریں کہ ہماری اس فرض نماز میں کسی طرح کا فرق نہ آئے. میں نے اس کے ایک انفرادی کوشش کا تجربہ کیا, بڑی کامیاب ہوئی. جب ہمارا یہ مفتی فضیل صاحب کا رسالہ آیا کرسی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے, تو ایک بزرگ تھے ماشاءاللہ جو خود کرسی پر نماز پڑھتے تھے, اب ان کا وصال ہو چکا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, تو انہوں نے وہ پاس آئے اور اسی طرح کا کوئی مسئلہ پوچھا تو بہت سمجھدار تھے. میں نے ان کو جب اس کے کہا یہ کرسی کے حوالے سے تو یہ احکام ہے, ان کو رسالہ دیا, آپ یقین کریں ان اب وہ تھے ایسے, انہوں نے پھر آگے جب ایسے بابوں کو یا ایسی کیٹیگری کے لوگوں کو سمجھایا نا تو فرق پڑا اس کا کہ یار یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں کہ اگر ہماری کیفیت ایسی ہے کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے اور زمین پر بیٹھ سکتے ہیں اور سجدہ زمین پر ہو سکتا ہے تو ہمیں کرسی پر جائز نہیں ہے, پھر اس طرح سجدہ چھوڑنا یہ چیزیں جائز نہیں, تو پھر اس سے کافی فرق پڑا. تو میں ایک مشورہ دوں گا, آپ اس حوالے سے ضرور کسی عالم دین سے مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کر لیں, اگر آپ کے لیے چھوٹ والی صورت ہے ٹھیک ہے اطمینان سے آپ نماز جو ہے وہ پڑھتے رہیں, لیکن اگر پریشانی ہے تو اگر ایسا عذر نہیں ہے اور آپ ویسے ہی بیٹھ بیٹھ کر نمازیں یوں پڑھ رہے ہیں تو اس طرح فرض آپ کے ضائع ہو جائیں گے. وہ نماز ادا نہیں ہوگی, اس کا خیال رکھنا چاہیے. مزید کال.
میرا مجھ سے یہ سوال ہے, اگر بندہ عمرے پہ جائے تو احرام کے الگ ہیں, غسل فرض ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟
ٹھیک ہے, مزید.
نماز تصحیح پڑھتے ہوئے بجلی بند ہو گئی, اندھیرا ہو گیا, لائٹ آن کرنی ہے, کیا طریقہ کریں گے؟ نماز چھوڑ کر لائٹ آن کریں گے یا اسی طرح نماز پڑھ لیں گے؟
اچھا ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. آپ نے سوال کیا کہ
حالت احرام میں غسل کا پہلا سوال ہو, حالت احرام میں اگر غسل جو ہے وہ خود بخود فرض ہو گیا, احتلام وغیرہ ہو گیا, تو بالکل غسل کر سکتے ہیں. اور جس طرح غسل کا طریقہ کار ہے, جو فرائض ہیں غسل کے, کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا اور تمام بدن پر پانی بہانا, تو یہ تینوں ہی جو ہے وہ کیے جائیں گے اور غسل ادا کیا جائے گا. اور احرام اتارا بھی جا سکتا ہے, احرام کی چادریں اتارنے سے احرام ختم نہیں ہوتا, تو ویسے بھی غسل کر سکتے ہیں. غسل فرض ہو اور غسل فرض نہ ہو, اور ویسے ہی کوئی شخص جو ہے وہ پسینے کو دور کرنے کے لیے یا ویسے نہانا چاہتا ہے تو بالکل نہا سکتے ہیں,
کرنے کے لیے
جی نہا سکتے ہیں. بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چادریں اتریں گی تو احرام بھی اتر جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. احرام جو ہے وہ جب آپ عمرہ مکمل کر لیتے ہیں تو پھر حلق کے بعد جو ہے وہ اترتا ہے. ہاں, اگر کوئی قصدن جو ہے وہ احرام اتارے اس نیت سے کہ جناب میں احرام کی پابندیاں جو ہے وہ اپنے اوپر سے ختم کرنے کے لیے احرام اتار رہا ہوں, تو وہ جدا بات ہے. ورنہ فقط جو ہے وہ احرام کی چادریں اتارنا, انہیں تبدیل کرنا یا نہانے کے لیے اتارنا, ان سے کوئی احرام پر فرق نہیں پڑتا.
ٹھیک ہے. دوسرا سوال, جو
اندھیرے میں نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے, نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں, البتہ اتنا اندھیرا کہ جس کے اندر جو ہے وہ وحشت آنا شروع ہو جائے تو اس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. تو عمومی طور پہ لائٹ جانے کے صورتحال کے اندر عموماً ایسی کیفیات گھروں میں نہیں ہوتی, کیونکہ وہاں پر کوئی ایسی وحشت والی صورت جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو اس میں آپ نماز کنٹینیو رکھیں, اپنی نماز جاری رکھیں, نماز توڑ کر جو ہے وہ لائٹ جلانا.
جو سوال پوچھا نا, خاص نماز تسبیح کا پوچھا ہے کہ صلاۃ تسبیح ہے اور صلاۃ تسبیح میں ایک زہر طویل نماز ہے, تو کیا کوئی چار رکعت کی نیت کر کے دو پہ ختم ہو سکتی ہے یہ سورت؟
دو کے اوپر نماز تو ختم ہو سکتی ہے, کہ صلاۃ التسبیح جو ہے وہ نفل ہے اور نفل نماز کی ہر دو رکعت ایک شفا قرار پاتی ہے, وہ ایک مکمل نماز ہوتی ہے. تو یوں دو رکعت پر مکمل
وہ خاص فضیلت نہیں حاصل ہوگی.
جی, وہ چار رکعت والی فضیلت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی. تو بہرحال ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لائٹ جلائے ہی جلائے, آپ بغیر لائٹ جلائے بھی اپنی نماز مکمل کر سکتے.
ٹھیک ہے. چاس نماز کا کہہ رہے ہیں کہ میسج ہے کہ کب تک اس کا وقت ہوتا ہے, کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟
زہوہ کبرا, جسے ہم زوال کا وقت جو ہے وہ عام عوام میں کہتے ہیں, اس تک اس کا وقت ہوتا ہے. اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. زہوہ کبرا کا وقت شروع ہو گیا تو اب مزید نہیں پڑھ سکتے.
اب مزید اس کو یعنی تقریباً اس کا ٹائم پیریڈ اگر ہم عام بھی دیکھیں تو کوئی مخصوص وقت, ایک گھنٹہ دو گھنٹے تو نہیں ہے, سورج جب نکلا
جی سورج اور اس کے 20 منٹ بعد سے لے کر
زوال کے ٹائم کا, جو
زوال کے ٹائم تک جو عوام جو ہے وہ کہتی ہیں ہمارے ہاں,
وہاں تک یعنی اس کا کافی دورانیہ جو ہے وہ
جی جی کافی دورانی,
فضیلت بہت بڑی ہے اس کے حوالے سے. ایک حدیث پاک ہے کفیل بھائی, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, کہ آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہے اور کل 360 جوڑ ہیں آدمی کے بدن کے اندر ہی. تو ارشاد فرمایا کہ ہر تسبیح صدقہ, ہر حمد صدقہ, لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ, اللہ اکبر کہنا صدقہ, اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ, بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے, اور ان سب کی طرف سے دو رکعتیں چاشت کی کفایت کرتی ہے. دو رکعتیں چاشت کی, ایسوں کے لیے اللہ جو 12 پڑے گا فضیلت ہے اس کی زیادہ, اس کے لیے حدیث پاک میں فرمایا اللہ اس کے لیے سونے کا محل جنت کے اندر بنائے گا. تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, پڑھنی چاہیے. مزید دیکھ اور کیا ناظرین پوچھا جائے.
اگر ایک مسلمان عرب شریف میں رہتا ہے کام کاج کے لیے, تو جب حج کا موقع آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلے یار میں حج کر لوں کیونکہ یہ فرض ہے, لیکن اس وقت اس پہ فرض نہیں ہوا ہوتا, لیکن وہ حج کر لیتا ہے اور اب وہ پاکستان آ جاتا ہے پکا, تو اب بھی اس پر حج فرض نہیں ہے, تو کیا اس کا وہ حج نفل ہوا یا فرض ادا ہو گیا؟ رہنمائی فرما دے.
جی,
جب وہ وہاں پر رہتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر حج فرض نہیں ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ جب کوئی شخص وہاں پر رہ رہا ہے اور اس کے پاس اب اتنے پیسے ہونا ضروری نہیں ہے کہ جتنے پاکستان سے چاہیے,
وہاں پہنچ گیا.
اب تو وہ وہاں پہنچا ہوا ہے, اب تو وہ جس شہر میں ہے وہاں سے اس کو آگے جانے کے لیے جو ہے وہ جتنی
قدرت دیکھی جائے گی
کہ آنے جانے کا جو خرچ ہو رہا ہے یا ان ایام کا جو خرچ ہو رہا ہے وہ دیکھا جائے گا, وہ عموماً بہت تھوڑا بنے گا. بلکہ جو مکے کے اندر ہی رہتا ہے اس کے لیے وہ بھی نہیں دیکھا جائے گا, وہ تو پیدل بھی اس کے لیے جانے کا جو ہے وہ حکم ہوگا کہ وہ جائے. تو لہٰذا عمومی طور پر وہاں پر رہنے والوں پر حج فرض کی کیفیت اس اعتبار سے تو بن جاتی ہے کہ وہ من استطاع الیہ سبیلا, کہ راستے کے اعتبار سے بہرحال وہ وہاں پر پہنچنے پر قادر ہوتے ہیں, تو یوں حج فرض بھی ہو جاتا ہے. بہرحال اگر فرض نہیں تھا پھر بھی اس نے مطلق حج کی نیت سے حج کر لیا تو حج فرض ادا ہو جائے گا, اس کا دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں.
ٹھیک ہے. وضو کرتے ہوئے کہتے ہیں آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے, یا دیکھ لیا تو کوئی مسئلہ ہوگا؟
شرعی اعتبار سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, دیکھ لیا تو اس سے بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوگا.
وضو کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں؟
جی بالکل, وضو کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں.
جی مزید.
جب کوئی عورت کسی کی فوت ہو جاتی ہے, بیوی فوت ہوگی, میری بیوی فوت ہوگی, تو اس کا جو کفن ہے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ کفن جو ہے نا وہ اس کے والدین دیں گے یا میرے ذمہ ہوگا.
کفن والدین دیں گے یا میرے ذمہ ہوگا,
جب ہم وراثت کی تقسیم بیان کرتے ہیں تو اس میں ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ وراثت کی تقسیم میں پہلے کچھ چیزیں وراثت کی تقسیم سے پہلے جو ہے وہ مائنس کی جاتی ہیں, اس کے اندر تجہیز و تکفین ہے اور اس کے بعد قرض ہے اور پھر وصیت ہے اور پھر تقسیم وراثت ہوتی ہے. لیکن جب عورت کی وراثت ہو اور عورت کا شوہر زندہ ہو تو اس صورت میں تجہیز و تکفین کو نہیں لیا جاتا, کیونکہ جب شوہر حیات ہے تو عورت کی تجہیز و تکفین شوہر کے ذمے ہی لازم ہے. تو لہٰذا کفن ہے یا دفن کے جو بھی اخراجات ہیں یہ شوہر پر ہی لازم ہے. ہاں اگر اس کے والدین دیتے ہیں تو منع بھی نہیں ہے, لیکن اصولی اعتبار سے جو لازم ہے وہ شوہر کے اوپر ہیں کہ شوہر کو ہی اخراجات اٹھانے ہوں گے.
یعنی جب کوئی نہ بالفرض کر رہا ہو یا کچھ ایسا مسئلہ ہو بھی کون کرے گا؟
جی.
تو جو شریعت نے جس پر واجب قرار دیا ہے وہ شوہر ہے. اصل میں کئی خاندانوں میں ایک جیسے رواج ہے اور انداز ہے کہ یعنی آخری جو دلہن اپنے گھر سے لباس اور گھر سے رخصت ہو کر آئی تو اسی طرح اس کے جو میکے والے ہیں, یہاں تک کہ دلہن کی بات نہیں ہے برسوں گزر جائے بوڑھی بھی ہو جائیں تو اب ان کے میکے والے کون ہیں, ان کے بھائی وغیرہ جو بھی, تو وہ کفن کا اہتمام کرتے ہیں اور کوئی منع بھی اس میں نہیں کرتے. جی. تو کوئی حرج نہیں اس میں,
شرعی اعتبار سے کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں لازم جو ہے وہ اس پر ہے. اگر یہ بات آ جائے کہ بھائی میں دوں گا مجھ پر لازم ہے تو پھر سامنے والوں کو بھی اس کی بات کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے لازم اس پر ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو دینا چاہتا ہوں تو بالکل اسے دینا.
ہاں تو اس میں ضد نہیں کرنی چاہیے. بعض کا کفن کی چادریں صرف دے دیتے ہیں باقی نہیں دیتے, یہ تجہیز و تکفین کا تو ایک پورا ہے نا کہ اس کی تدفین اور یہ سب معاملات. تو یہ جو انہوں نے ہمارے کالر اسلامی بھائی انہوں نے جو بات کی ہے تو یہ صرف کپڑے کے حوالے سے یہ بحث مباحثہ رہتے ہیں. بہرحال حکم شرعی آپ تک پہنچ چکا ہے. مزید کال.
سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس مطلب ایک قربانی کا گنجائش بنتی ہے, تو ایک قربانی کر سکتا ہے یا دو قربانی کر سکتا ہے؟
ایک قربانی دو قربانی. ٹھیک ہے مزید.
جو آدمی مسجد
کو اس بار نہانا ہے یا واجب ہے؟ ٹھیک ہے کیا کہیں گے؟
قربانی کی گنجائش ایک کی ہے. یہاں گنجائش کو تھوڑا سا واضح ہونا ضروری ہے کہ اگر اس شخص پر قربانی واجب ہے تو اس صورت میں تو بہرحال اسے ایک قربانی کرنی ہو, چاہے وہ ایک جانور قربان کرے یا بڑے جانور کے اندر ایک حصہ کم از کم لے. اب اگر اس کی استطاعت واجب ہے لیکن اس کے باوجود اس کے پاس مال بھی اور بہت سارا ہے تو اس پر دوسری قربانی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, کہ اس پر واجب جو مقدار ہے وہ ایک قربانی ہی ہے. ہاں کر زیادہ کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے, وہ نفل قربانی ہو جائے گی, اس کا اسے ثواب جو ہے وہ ملے گا. اور اگر کسی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے پھر بھی اس کے پاس استطاعت ہے کہ وہ قربانی جو ہے وہ کر سکتا ہے, قرضہ اگرچہ اس کے اوپر بہت سارا ہے لیکن ابھی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ قربانی کر سکتا ہے, تو اس صورت کے اندر اس کی نفلی قربانی ہوگی, وہ کر سکتا ہے, ایک بھی کر سکتا ہے, ایک سے زائد بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے. جبکہ جن کا قرض وغیرہ ہے ان کی طرف سے اس کو اجازت ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ٹائم پیریڈ ہے تو فلاں ٹائم پر تم قرض ادا کر دینا, اس سے پہلے ہمیں حاجت نہیں ہے. تو اس صورت کے اندر کوئی حرج نہیں. میت کا غسل، میت کو جس نے غسل دیا اس پر غسل فرض یا واجب نہیں ہوتا، ہاں اس کے لیے غسل کر لینا بہتر ہے، لیکن اگر وہ نہیں بھی کرتا تو وہ کوئی ناپاک یا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر غسل لازم ہے۔
ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی بہنیں جمعہ کے دن ظہر کی نماز جمعے سے پہلے پڑھ لیں یا پہلی اذان کے وقت ہی پڑھ لیں یا کیا کرنا چاہیے؟
پڑھ سکتی ہیں، وقت شروع ہونے کے بعد جو ہے وہ اذان جب ہو جائے، اذان اول جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پڑھ سکتی ہیں، جمعہ کا انتظار کرنا ضروری نہیں۔
ٹھیک ہے، حج کن صورتوں میں فرض ہوگا؟ آپ نے حج کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے تو کچھ اس کی وضاحت کر دیں۔
حج کی جو ہے وہ مختلف شرائط ہیں، بعض شرائط حج فرض ہونے کے اعتبار سے ہیں، بعض شرائط جو ہے وہ حج کی ادائیگی واجب ہونے کے اعتبار سے ہیں۔ حج فرض ہونے کے اعتبار سے مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اندھا نہ ہو، اور زادہ راہ پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہو کہ اتنا اس کے پاس مال و اسباب ہو کہ حج پر جا سکتا ہو، وہاں جتنا عرصہ رہنا ہے، وہاں جو اس کی ضروریات زندگی ہیں وہ سارے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، تو یوں اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ عورت ہے تو عورت کے لیے یہ بھی ہے، اگرچہ وجوب ادا کی شرائط میں سے ہے، کہ اس کے پاس محرم ہو یا اس کا شوہر ہو جس کے ساتھ وہ حج پر جا سکے، جبکہ اس کے گھر سے عرفات کا راستہ جو ہے وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کا۔
ٹھیک ہے، ایک سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، مال وراثت تقسیم کریں تو کیا دادی اور والد کے بہن بھائیوں کو بھی دینا ہوگا؟
جب والد کا انتقال ہوا تو اگر اس وقت دادی حیات ہیں تھیں یا بیوی ہیں تو بہرحال انہیں تو حصہ دینا ہوگا دادی کو، یوں ہی اگر دادا حیات ہیں تو انہیں بھی حصہ جو ہے وہ ملے گا۔ اگر دادا اور دادی والد کے انتقال کے وقت حیات تھے اور اب حیات نہیں رہے تو اس صورت میں دادا دادی کا جو حصہ ہے وہ ان کی اولادوں کو یعنی والد کے بہن بھائیوں کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا۔ یوں ہی اگر والد کی فقط جو ہے وہ بیٹیاں ہیں، بیٹے کوئی نہیں ہے تو اس صورت میں، اور دادا بھی نہیں ہے تو اس صورت کے اندر بھی بیٹیوں کو دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ والد کے بھائی بہنوں کی طرف بھی جائے گا۔ تو وراثت کی مختلف جو ہے وہ صورتیں بنیں گی۔ بہرحال یہ بات ذہن
ان کے اولاد میں کیا ہے، یہ خود جنہوں نے سوال کیا ہے، یہ صرف بیٹے ہی ہیں یا بیٹیاں
ہیں؟ بہرحال یہ بنیادی سی بات ہے کہ دادا دادی اگر حیات ہیں تو انہیں حصہ دیا جائے گا، اگر انتقال کر گئے لیکن انتقال والد کے بعد ہوئے تو بھی ان کا حصہ بنے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے والد کا کمایا ہوا پیسہ ہے، تو جو آپ کے والد کو ملا ہے وہ کون سا ان کا کمایا ہوا تھا؟ وہ بھی تو ان کے باپ کا کمایا ہوا پیسہ ہی انہیں ملا تھا۔
اچھا، بالفرض کیا ہو، انہوں نے کمایا ہو، شروع سے ہی کمایا ہو، لیکن جو وراثت کے حصے ہیں تقسیم کاری اس کے مطابق،
جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو مل رہا ہے وہ کون سا جو ہے وہ آپ کا کمایا ملا، آپ کے باپ کا ہی کمایا ہوا تو مل رہا ہے۔ کسی کا کمایا ہوا کسے مل رہا ہوتا ہے، لیکن کیوں مل رہا ہے؟ شریعت کے احکام کی بنیاد پر مل رہا ہے کہ وہ اس کا وارث ہے۔ جس طرح اولاد وارث ہوتی ہے اسی طرح والدین بھی وارث ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، فی امان اللہ۔
جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے۔